بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، العقيدة الواسطية لشيخ الإسلام الإمام أبو العباس أحمد ابن تيمية رحمه الله، شرف فضيلة الشيخ العلامة محمد بن صالح بن عثيمين رحمه الله، إسبار كتاب شرح قداس جاريه، اور جو ہم پر رکے تو وہیں سے درس کا آغاز کرتے ہیں، اور ہم بات کر رہے ہیں رسول جماعت کے عقیدے کے اصول کی، یا اصول اہل سنہ کی، اور ہم پہنچے تھے شیخ الاسلام کے اس جملے پر، والاجماع هو الاصل الثالث الذي يعتمد عليه في العلم والدين. اور اجماع تیسرا اصول ہے جس پر اعتماد کیا جاتا ہے علم میں اور دین میں. شیخ عثیمین رحمہ اللہ فرماتے ہیں، یعنی اس جملے کا مقصد یہ ہے کہ اجماع تیسری دلیل ہے، کیونکہ اصول احکام کے جو دلائل ہیں جس پر اصول قائم کیے جاتے ہیں وہ تین ہیں. جو پہلا اصول ہے کتاب ہے، دوسرا سنت ہے، اور تیسرا اجماع ہے. اسی لیے اہل کتاب بھی کہا، اہل کتاب بھی سنت والجماعہ کہا جاتا ہے. یہ تین اصول ہیں جن پر اعتماد کیا جاتا ہے، علم پر اور دین پر. کتاب اور سنت جو ہے، یہ دو اصول جو ہیں یہ ذاتی اصول ہیں، یعنی ان دونوں اصول کو ثابت کرنے کے لیے کسی اور چیز کی ضرورت نہیں پڑتی، یہ ذاتی طور پر اصول ہے. اور جو اجماع ہے یہ ذاتی اصول نہیں ہے، یہ کسی اپنی دلالت کو ثابت کرنے کے لیے کسی اور چیز کی اس کی ضرورت ہے. یہ مطلب ہے شیخ صاحب کے اس قول کا، یعنی کسی اور اصول پر مبنی ہے اجماع. اذ لا اجماع الا بکتاب او سنت، اجماع بغیر کتاب اور سنت کے ثابت نہیں ہے. کتاب اور سنت اصول ہے جس کی طرف لوٹا جاتا ہے، یعنی کتاب اور سنت دلیل ہے. اس کی بہت ساری دلائل ہیں قرآن اور سنت میں، ان میں سے چند کا ذکر شیخ عثیمین رحمہ اللہ نے کیا ہے. فرق جانتے ہیں قرآن اور سنت اور اجماع کا دلالت کے اعتبار سے. جو قرآن اور سنت ہیں یہ ذاتی طور پر اصول ہیں، اور جو اجماع ہے، اگر دلیل نہ ہوتی قرآن اور سنت میں اجماع کی، تو اجماع جو ہے وہ کبھی بھی دلیل یا اصول نہ ہوتا جس پر اعتماد کیا جائے اور دلالت لی جائے یا دلیل کے طور پر بیان کیا جائے. اب قرآن اور سنت جو ہے، یہ اصول جن پر اعتماد کیا جاتا ہے علم اور دین میں. اللہ تعالیٰ کا ارشاد سورۃ النساء نمبر 59 میں، فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ الى آخر الآية. اگر تمہارا تنازع ہو جائے، اختلاف ہو جائے کسی چیز میں، شریعت کے تعلق سے کسی چیز میں، فَرُدُّوهُ اسے واپس لوٹاؤ، إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ اللہ تعالیٰ کی طرف، اور اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف. دوسری آیت میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد، وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ الى آخر الآیہ، سورۃ المائدہ آیت نمبر 92 میں، اور قرآن مجید میں کئی جگہ پر یہ پیغام موجود ہے. سورۃ الحشر آیت نمبر 7 میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا، جو کچھ تمہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دے دیں وہ لے لو، اور جس چیز سے تم منع کریں اس چیز سے رک جاؤ. سورۃ النساء نمبر 80 میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی اطاعت کی ہے تو یقین اس نے اللہ تعالیٰ کی اطاعت کی ہے. اس کی کچھ تفصیل آگے آئے گی ان آیات کی، اور دلالت کیسے لی گئی ہے ان آیات سے کے اجماع حجت ہے, اس کے علاوہ اور بھی کچھ دلائل بیان کریں گے انشاءاللہ. قرآن و سنت کے دلائل جو ہے کہ قرآن و سنت جو ہے دلیل ہے بذات خود, تو ان آیات میں یہ واضح پیغام ہے کہ قرآن و سنت جو ہے دلیل ہے اور ان پر اعتماد کیا جاتا ہے. ان تمام آیات کی جو دلالت بالکل واضح ہے, واضح دلالت ہے. یعنی اگر تمہارا کوئی اختلاف تراز ہو جائے کسی چیز میں, تو وہ کون سی چیز ہے جس کی طرف ہم اس معاملے کو لوٹائیں گے اور ہمارا مسئلہ حل ہو جائے گا, یعنی وہ کون سی دلیل ہے جس پر ہم اس مسئلے کو تولیں گے اور دیکھیں گے کون صحیح کون غلط ہے. کیا فرمائے, فردوہ الی اللہ والرسول. الی اللہ یعنی الی کتاب اللہ, ولی الرسول سے کیا مراد ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم زندگی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود فیصلہ کیا کرتے تھے؟ وفات کے بعد اللہ تعالیٰ کے پیار پر وسلم کی سنت کی طرف معاملات کو واپس لٹایا جائے گا. اطاعت کی بات ہے, واطیع اللہ واطیع الرسول. اگر دلالت نہیں قرآن و سنت کی, پھر اطاعت کی چیز کی ہے؟ تو دونوں لازم اور ملزوم ہے. جو کچھ تمہیں اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے دیں وہ لے لو, جس چیز سے منع کرے اس سے رک جاؤ. اس سے کیا مطلب ہے؟ جو کچھ بھی دیں, آپ صلی اللہ علیہ وسلم امت کو کیا دیا ہے؟ قرآن ہے اور سنت ہے, اس پر اعتماد کیا جاتا ہے. اور ومن یطع الرسول فقد اطاع اللہ, اس میں کس چیز دلالت ہے؟ سنت بنیادی طور پر. جس نے بھی پیغمبر علیہ السلام کی اطاعت کی ہے تو یقین اس نے اللہ تعالیٰ کی اطاعت کی ہے. اور پھر قرآن میں کئی جگہوں پر آپ دیکھتے ہیں کہ اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جو فرمان ہے اس کی بنیاد وحی ہے. وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى. جب وحی ہے تو پھر دلیل ہے. پھر شیخ صاحب فرماتے ہیں, مبعوثین رحمہ اللہ, بڑی خطرناک بات ہے. جس نے بھی سنت کا انکار کیا کہ اصولی طور پر سنت دلیل ہے, تو یقیناً اس نے قرآن مجید کا انکار کیا کہ قرآن مجید بھی اصولی طور پر دلیل ہے. وجہ کیا ہے؟ کیونکہ دونوں لازم اور ملزوم ہیں, دونوں وحی ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے. پھر شیخ صاحب فرماتے ہیں, شیخ مبعوثین رحمہ اللہ, ہمارے نزدیک اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ جس نے یہ کہا یا جو یہ عقیدہ رکھتا ہے کہ سنت کی طرف نہیں لوٹا جائے گا احکام شرعیہ کے تعلق سے, تو ایسا شخص جو کافر اور مرتد ہے اسلام سے, کیونکہ اس نے جھٹلایا ہے اور انکار کیا ہے قرآن مجید کا. کیونکہ قرآن مجید نے کئی جگہوں پر سنت کو اصول بنا ہے جس کی طرف معاملات کو لوٹایا جاتا ہے یا سنت کی طرف واپس لوٹا جاتا ہے. شیخ صاحب فرما رہے ہیں, جس نے سنت کا انکار کیا ہے کہ سنت دلیل نہیں, صرف قرآن ہی دلیل ہے, جیسے کہ باطل فرقہ موجود ہے جو اپنے آپ کو قرآنی کہتا ہے, اگر واقعی قرآن پر عمل کرنے والے ہوتے تو یقیناً سنت پر بھی عمل کرنے والے ہوتے. یہ محض ایک دعویٰ ہے کہ ہم قرآن مجید پر صحیح عمل کرنے والے ہیں اور باقی جتنے بھی گروہ ہیں وہ گمراہ ہیں, انہوں نے قرآن مجید پہ صحیح عمل نہیں کیا, کیونکہ وہ سنت کو بھی دلیل سمجھ کر یا اصول سمجھ کر اس پر عمل کرتے اور دلالت اس سے حاصل کرتے ہیں. شیخ مبعوثین رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ ایسا شخص جو سنت کو دلیل نہیں مانتا, کہ صرف قرآن مجید ہی ہے, سنت کوئی دلیل نہیں ہے, ایسا شخص جو ہے وہ مرتد ہے. کیوں مرتد ہے؟ کیونکہ اس نے قرآن مجید کو ان تمام آیات کا انکار کیا ہے اور جھٹلایا ہے جن آیات میں سنت کو بطور دلیل بیان کیا گیا ہے کہ سنت بھی دلیل ہے, اسے بھی تم لازم پکڑو. اور قرآن مجید میں کئی آیات, چند کا ذکر تو ابھی ہوا ہے, اور اس سے بھی زیادہ کئی آیات ہے قرآن مجید میں. اچھا, یہ تو بنیادی بات تھی, اصل بات اجماع کی ہو رہی تھی. شیخ صاحب فرماتے ہیں اجماع کی دلیل کہ اجماع بھی اصل ہے جس کی طرف احکام شرعی کو لٹایا جاتا ہے، تو یہ کہا جاتا ہے سب سے پہلی بات اجماع موجود ہے یا موجود نہیں ہے، اگر نہیں تو پھر بات ہی ختم، اگر ہے تو پھر اس کی دلائل دیکھنی پڑے گی کہ دلیل کیا ہے اس کی. شیخ صاحب فرماتے ہیں کہ بعض علماء نے یہ کہا ہے کہ اجماع موجود نہیں ہے الا کہ ان مسائل میں جن میں نص موجود ہو، اور اگر ایسا معاملہ ہے تو پھر ہم نص کو لیں گے، وہ نص ہی کافی ہوگا اجماع سے. اب مثال سے بات آسان ہو جائے گی، مثال کے طور پر شیخ صاحب فرماتے ہیں اگر کوئی شخص یہ کہے کہ علماء کا اجماع ہے کہ فرض نمازیں پانچ ہیں، صحیح غلط ہے؟ اجماع ہے کہ نہیں؟ صحیح ہے. لیکن ان پانچ فرض نمازوں کی جو فرضیت ہے وہ کس چیز سے ثابت ہے؟ نص سے. نص یعنی قرآن و سنت سے ثابت ہے. اسی طریقے سے علماء جو ہے ان کا اجماع ہے کہ زنا حرام ہے، زنا کی حرمت پر تمام علماء کا اجماع ہے. یہ بات صحیح ہے کہ نہیں؟ صحیح ہے. لیکن زنا کی حرمت جو ہے کس چیز سے ثابت ہے؟ نص سے ثابت ہے. اسی طریقے سے ذوات المحارم کا نکاح، جو محرم والی ہے جیسے ماں بہن وغیرہ جو ہے ان سے شادی کرنا، نکاح کرنا حرام ہے، اس پر اجماع ہے اور اس پر بھی نص موجود ہے. شیخ صاحب کیا کہہ رہے ہیں پتہ ہے؟ شیخ صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ جن مسائل میں ایک علماء کا یہ قول ہے، اب اجماع موجود ہے کہ نہیں؟ بعض علماء نے کہا ہے کہ اجماع موجود ہے لیکن ان مسائل جن میں نص بھی ہے، تو ایسے معاملے میں ہم نص کو لیں گے، وہی ہمارے لیے کافی ہوگا، اجماع کی ضرورت نہیں پڑے گی ہمیں. اور ان تمام مثالوں میں جو بھی میں نے بیان کی ہیں ان میں نص بھی ہے اجماع بھی ہے، اور شریعت کے بہت سارے مسائل میں نص بھی اجماع بھی ہے. تو علماء کا یہ گروہ یہ کہتا ہے کہ جب نص اور اجماع موجود ہے تو ہمارے لیے نص کافی، اجماع کی ہم بات کیوں کریں، وہی کافی ہمارے لیے. اس لیے پھر شیخ صاحب فرماتے ہیں اس لیے ولہذا قال الامام احمد من ادعى الاجماع فهو كاذب، جس اجماع کا دعویٰ کیا وہ شخص جھوٹا ہے. وما يدريه لعلهم اختلفوا، اسے کیا پتا یعنی اس شخص کو کہ ہو سکتا ہے کہ ان کے آپس میں اختلاف ہوا ہو. اس اثر کو عبداللہ بن امام احمد رحمہ اللہ نے اپنے مسائل میں اس اثر کو بیان کیا ہے، اپنے والد سے نقل کیا ہے. ابن القیم میں بھی، ابن القیم رحمہ اللہ نے بھی علام الموقعین میں اس اثر کو نقل کیا ہے. مطلب کیا ہے اس جملے کے ظاہر سے؟ کیا ہوتا ہے کہ احمد بن حنبل اجماع کے قائل نہیں ہیں، بات درست ہے؟ کوئی جانتا ہے بات صحیح کہ غلط ہے؟ کہ اگر کوئی شخص یہ کہے، یہ اثر ہے شرح عقیدہ واسطیہ میں شیخ ابن عثیمین نے اس اثر کو بیان کیا ہے کہ امام احمد رحمہ اللہ فرماتے ہیں جس نے اجماع کا دعویٰ کیا ہے وہ جھوٹا ہے، اسے کیا پتا ہو سکتا ہے کہ ان کا آپس میں اختلاف ہوا ہو. کیا اس کی باتیں درست ہے کہ محمد بن حنبل اجماع کے انکار کرنے والے تھے یا قائل نہیں تھے؟ جواب کیا ہے؟ نہیں ہے. یہ ہے یا پتہ نہیں ہے؟ دیکھو یا ہے یا نہیں، یا پتہ نہیں ہے؟ نہیں ہے. سب کہتے ہیں نہیں ہے، یعنی قائل ہیں اجماع کے. اجماع قائل ہے کہ نہیں امام احمد بن حنبل؟ ظاہری طور پر نہیں. سوال واضح ہے، تین آپشن ہیں، یا قائل ہیں یا نہیں ہیں یا پتہ نہیں ہے. پتہ نہیں ہے، جان چھوڑو نا، اچھی بات ہے. پتہ نہیں تو آسان ہے، کیونکہ پھر میں نے کیا پوچھنا ہے آگے؟ ایک کامن سینس کی بات ہے، چلو واجب نہیں دیتا میں، یا دے دوں؟ اچھا، کہ امام احمد بن رحمہ اللہ نے کسی مسئلے میں اجماع نقل کیا ہے کہ نہیں؟ پورے فقہ ہے نا امام احمد بن رحمہ اللہ کی، فقہ حنبلی پوری ہے نا، کہ کہیں پر ایک مسئلے پہ اجماع نہیں نقل کیا گیا، فقہ اجماع موجود ہے کہ نہیں؟ ہے، فقہ حنبلی میں ہے، یہ پکی بات ہے. کیا امام احمد حنبل سے بھی اجماع نقل ہے کہ نہیں کہ اس مسئلے میں اجماع ہوا ہے؟ امام صاحب نے فرمایا ہو اس مسئلے میں اجماع ہے، کبھی سنے آپ نے؟ نہیں سنا، نہیں سنا، سنا
ہے.
اچھا، ہونا چاہیے. چلیں، یہ آپشنل واجب ہے، جو کرنا چاہتا ہے تو علم میں اضافہ ہوگا، سب کے لیے نہیں ہے یہ. جو کرنا چاہتے ہیں وہ کر لیں، اور دیکھیں کہ امام احمد رحمہ اللہ نے کن مسائل میں اجماع کو نقل کیا ہے، تاکہ کیا فائدہ ہوگا اس بات سے، جس نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ امام احمد رحمہ اللہ کس جملے سے یہ بات لازم آتی ہے کہ وہ اجماع کے قائل نہیں تھے، تو پھر ان کے سامنے یہ ثبوت رکھ دی جائیں گے کہ ان کے فقہ میں یہ اجماع موجود ہے، اور ان کے فقہ میں یہ اجماع انہی کی طرف، یعنی ایک تو فقہ میں کسی اور کا، کسی اور اجماع کو نقل کیا ہے، لیکن جو امام احمد رحمہ اللہ کی اپنی طرف سے اجماع ہو کہ امام صاحب نے فرمایا کہ اس میں مسئلے میں اجماع ہے، یہ کافی ثبوت ہے کہ اجماع کے قائل تھے، انکار نہیں کرتے تھے. اچھا، پھر دوسرا سوال آتا ہے، اس جملے سے کیا مراد ہے؟ کیا مراد ہے جملے سے؟ آگے سنیں، بڑا پیاری بات ہو رہی ہے. پھر شیخ صاحب فرماتے ہیں، والمعروف عند عامة العلماء ان الجماع موجود، وہ جو معروف بات جو ہے عامة العلماء سے مراد اکثر علماء، عمومی طور پر علماء کے نزدیک یہ بات معروف ہے کہ اجماع موجود ہے، اور یہ کہ یہ دلیل ہے، اجماع ثابت ہے قرآن سے اور سنت سے. اجماع موجود بھی ہے اور اجماع ثابت بھی قرآن سے اور سنت سے. یہ قول کس کا ہے؟ عامة العلماء. یہ عامة الناس کا ہے؟ عامة الناس کا قول
اجماع نہیں
ہوتا، معتبر نہیں ہوتا. عامة الناس کا قول معتبر نہیں ہوتا، عامة العلماء کا قول معتبر ہوتا ہے. اچھا، اب دلائل دیکھیں قرآن اور سنت سے کہ اجماع موجود ہے. پہلی آیت سورۃ النساء نمبر 59 میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِلَى آخِرِ الْآيَةِ. ابھی میں نے کہا یہ آیت کس چیز کی دلیل ہے؟ کہ قرآن اور سنت دلیل ہے. ابھی میں اسی آیت کو اجماع کے لیے دلیل پیش کر رہا ہوں، صحیح ہے نا؟ اچھا، یہ سفر فإن قول فإن تنازعتم في شيء فردوه، اس آیت میں، اس آیت کے حصے میں یہ دلالت ہے کہ جس پر ہمارا اجماع ہے اس کو نہیں واپس کیا جائے گا قرآن و سنت کی طرف. بات تنازع کی ہو رہی ہے نا، تنازع ہے، اختلاف ہوا ہے تو کہاں کیا کرو، لوٹاؤ واپس قرآن و سنت کی طرف. اچھا، اگر تنازع نہیں ہے، اختلاف نہیں تو کیا کرو؟ تو پھر اگر ضرورت نہیں ہے تو کیا مطلب ہے؟ وہی دلیل ہے. کیا خیال ہے؟ اگر اجماع ہو گیا، تمہارا اختلاف کسی مسئلے میں ہوا نہیں ہے، واپس نہیں لوٹائے قرآن سنت کی طرف، مطلب یہ تمہارا یہ قول جو ہے اس پر تمہارا اجماع ہے، اور یہ قول جو بذات خود جو ہے یہ دلیل ہوگا، وہ یہ کافی ہوگا، اجماع سے کافی ہوگا. شیخ صاحب فرماتے ہیں، لیکن شیخ صاحب فرماتے ہیں، هذا الاستدلال فيه شيء، اس استدلال میں کچھ ہے، اس استدلال میں کچھ ہے. یعنی شیخ صاحب کے نزدیک، شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ کے نزدیک، یہ اجماع، اس آیت میں اجماع کی دلیل قوی نہیں ہے، مطلب یہ ہے. اس بات علماء نے اسے قوی دلیل بیان کیا ہے. برحال، تو یہ دلیل ہے. دوسری دلیل سورۃ النساء نمبر 115 میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ السَّبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا. فقال شيخ صفر ماتي، وَيَتَّبِعْ غَيْرَ السَّبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ، یہ شاہد ہے اس آیت میں سے کہ اجماع دلیل ہے، اجماع اصول ہے جس پر اعتماد کیا جاتا ہے علم اور دین میں. کہاں پہ دلالت ہے اس آیت کے اس حصے میں؟ دیکھیں، مشاقت کب ہوئی؟ وہ یشاقق الرسول، مشاقت کسی چیز کو کہتے ہیں، اختلاف کو نہیں کہتے، شدید اختلاف کو کہتے ہیں، شق مسئلے کو الگ الگ کر دیتا ہے. یعنی ایک طرف دور, دو چیزیں آپس سے دور ہو گئیں, مشاقہ ہوا ہے. جس نے بھی مشاقت کی ہے, شدید اختلاف کی ہے رسول سے علیہ الصلاۃ والسلام, کوئی سوچ سکتا ہے کہ کوئی مسلمان اللہ تعالیٰ کے پیار پہ علیہ الصلاۃ والسلام سے شدید اختلاف کرے گا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے شدید اختلاف کرے گا؟ اچھا, من بعد ما تبین له الہدى, اس کے بعد کہ اسے ہدایت واضح ہو گئی, ہدایت کا راستہ واضح ہو گیا, حق اسے پتہ چل گیا ہے, لیکن پھر مشقت ہوئی. عجب بات یہ ہے, جاننے کے بعد, ہدایت کو جاننے کے بعد مشقت کیوں ہوئی, کس بنیاد پہ مشقت ہوئی ہے, وجہ کیا تھی؟ واتبع غیر سبیل المؤمنین, کیونکہ اس نے اتباع کی ہے اس راستے کی جو مومنوں کا راستہ نہیں ہے. کیا ایک مومن کا راستہ اس سے مراد ہے جس پر ایک مومن چلتا ہو, یا دو, یا دس, یا بیس, یا تمام کا ذکر ہے؟ کیا خیال ہے؟ سبیل المؤمنین جو مذکر سالم ہے, یعنی, اور یہ قاعدہ یاد رکھیں ہمیشہ, جس نے بھی, اور یہ منہج السلف کی بنیادی دلیل ہے, جس نے بھی سبیل المؤمنین کے علاوہ کسی اور راستے کو اپنایا ہے وہ گمراہ ضرور ہوا ہے, یہ قاعدہ ہے. اگر گمراہ ہوا تو پھر مشاقت ہوئی اللہ تعالیٰ کے پیار پہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے, یہ لازم اور ملزوم ہے, یہ ہو کے رہتا ہے. سوال نہیں پیدا ہوتا کہ آپ ایک راستہ جو راہ راست سے الگ ہے, جدا ہے, وہ راستہ اختیار کریں اور آگے وہ راستہ کبھی سیدھا ہو, سوال نہیں پیدا ہوتا. سیدھا راستہ ایک ہی ہے بس, اس سے علاوہ جو بھی راستے نکلتے دائیں اور بائیں, وہ کبھی سیدھے راستے کی طرف واپس لوٹ نہیں سکتے جب تک کہ اس راستے کو چھوڑا نہ جائے. گمراہی کے راستے چھوڑنے پڑتے ہیں. تو سبیل المؤمنین میں واضح دلالت ہے کہ جن مسائل میں اجماع ہے ان مسائل کو لیا جاتا ہے, تسلیم کیا جاتا ہے, چھوڑا نہیں جاتا ہے. اچھا, پھر شیخ صفر رحمہ اللہ, اور اس حدیث سے بھی استدلال کیا ہے, یعنی دلیل لی ہے ان علماء نے جو کہتے ہیں اجماع موجود ہے. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, لا تجتمع امتی علی ضلالہ. اس حدیث کو ترمذی, ابن ماجہ اور حاکم نے روایت کیا ہے, اور علامہ البانی نے اسے حسن کہا ہے. صحیح حدیث ہے یہ, جبکہ علماء کا اختلاف ہے اس کی صحت پر, لیکن صحیح حدیث ہے. شبثین رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ اس حدیث کو بعض علماء نے حسن کہا ہے, بعض نے اسے ضعیف کہا ہے, لیکن ہم یہ کہتے ہیں اگر اس حدیث کی صرف ضعیف ہے, اس کے متن کا شاہد ہے قرآن مجید کے نصوص میں. قرآن مجید میں جتنی آیات کا ذکر کیا ہے ان میں یہ ثبوت ہے کہ اجماع دلیل ہے اور اصول اس پر اعتماد کیا جاتا ہے, اور اس حدیث کی تقویت ہو جاتی ہے ان کے نزدیک جو کہتے ہیں یہ حدیث ضعیف ہے سند کے اعتبار سے, لیکن جو قول راجح ہو یہی ہے, یہ حدیث جو ہے صحیح ہے. پھر شیخ صاحب فرماتے ہیں امت, جمہور امت اس چیز پر ہے کہ اجماع ایک مستقل دلیل ہے, اور ہم جب کسی مسئلے کو دیکھتے جس پر اجماع ہے تو ہم اسے اس اجماع کی بنیاد پر ثابت کر دیتے ہیں. پھر آخر میں شیخ صاحب فرماتے ہیں کہ مصنف یعنی شیخ صاحب رحمہ اللہ اس جملے سے ان کا یہ مقصد ہے کہ وہ یہ کہنا چاہتے ہیں, یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ اجماع اہل سنت حجت ہے, اہل سنت کا اجماع حجت ہے. اچھا, اب واپس آتے ہیں. شروع میں شیخ صاحب نے جو بات کی ہے کہ بعض علماء نے یہ کہا ہے کہ جن مسائل میں نص اور اجماع ہے تو ہم نص کو لیں گے اجماع کی ضرورت نہیں پڑے گی ہمیں. اب یہ بات واضح ہوئی ہے کہ جن مسائل میں نص نہیں ہے کیا اجماع دلیل ہے کہ نہیں, کیا اس مسئلے کو اجماع کی بنیاد پر ثابت کیا جاتا ہے کہ نہیں ثابت کیا جاتا ہے. اب بات واضح ہو گئی ہے؟ ہاں ابھی تو بتاتا ہوں میں. وہ کون سے مسائل ہیں جو صرف اجماع سے ثابت ہیں, اس میں کوئی نص نہیں ہے؟ ہاں کیا کس چیز پہ اجماع ہے؟ اچھا یہ ہاں ٹھیک ہے, کس وقت یہ کون سا تاریخ کون سا مہینہ ہے؟ ربیع الاول کا مہینہ ہے,
14
مہینے پہ اجماع ہے. تاریخ پر بھی اجماع ہے, اجماع سے کیا مراد ہے؟ اچھا یہ جو کیلنڈر ہے اسے ثابت نہیں ہوتا؟ کیلنڈر سے ثابت ہوتا ہے کہ نہیں؟ کیلنڈر نص ہو گیا. بارک اللہ فیک. اس میں اصول جو ہے وہ چاند کے دیکھنے کا ہے. جب چاند دیکھا گیا ہے اگر ایک شخص نے بھی دیکھ لیا ہے تو وہ ایک رمضان کے لیے خاص ہے. اگر گواہی بھی آ گئی ہے, اگر چاند کو دیکھ لیا گیا ہے اور مہینے کی ابتدا ثابت ہو گئی ہے تو میرا سوال یہ, میرا سوال یہ ہے وہ کون سے شرعی مسائل ہیں, شرعی مسائل ہیں بات آسان کر دوں, جو صرف اجماع سے ثابت ہیں جن میں کوئی نص نہیں ہے, اور جو اجماع کے منکر ہیں وہ آج تک لا جواب ہیں اور جواب دہ ہیں کہ ان لوگوں نے ان مسائل کو کیسے لیا ہے, اور ان لوگوں نے مخالفین نے بھی لیا ہے اور مانتے بھی ہیں, ان کو کوئی اور چاہ رہے ہی نہیں. کیا تھے؟ مجھے وہ مسائل چاہیے اجماع کے جن میں منکرین بھی مرضی ہوم ورک کر کوئی جواب ہی دے دے تو ہوم ورک سے جان چھوٹ گئی. اگر کسی ایک نے بھی جواب نہیں دیا ہے تو پھر ہوم ورک ہے. جی بارک اللہ فیک. دیکھیں جان چھڑا دی آپ کی. ایک یہ ہے اس وقت جو قرآن موجود ہے, موجود ہے زیر زبر ہے کہ نہیں؟ جب نازل ہوا تھا زیر زبر تھا, نقطے بھی وہی زیر زبر تھا جب نازل ہوا. لکھ زیر زبر ویسے تو ہے, زیر زبر تلفظ میں زیر زبر تو شروع سے ہے, اس کی بات نہیں ہو رہی. زیر زبر قرآن مجید کا, کیونکہ عربی زبان بغیر زیر زبر کے تلفظ ہو ہی نہیں سکتا. بات لکھنے کی ہو رہی ہے, جو جس تشکیل بھی کہتے ہیں, جو لکھا ہوا قرآن مجید ہے جسے لکھا گیا تھا اللہ تعالیٰ کے پیارے پیارے وسلم کے زمانے میں اس وقت, اور پھر جمع کیا گیا ابوبکر صدیق کے زمانے میں, پھر سر عثمان کے زمانے میں. اس وقت جو الفاظ لکھے جاتے تھے ان میں نقطے نہیں تھے اور ان میں زیر زبر بھی نہیں تھا. جو موجودہ قرآن مجید ہے ان میں نقطے بھی, اس میں زیر زبر بھی ہے. کس بنیاد پر یہ قرآن ثابت ہے آج؟ جی اجماع دلیل. اس کو اور کوئی دلیل ہے؟ کوئی نہیں, اجماع ہی ہے. اچھا کوئی دوسرا؟ تین تو ہونے چاہیے. سورتوں کی ترتیب قرآن مجید میں اس پر کیا ہے؟ سب سے پہلی وہ کون سی سورت جو نازل ہوئی ہے؟ کون سی سورت نازل ہوئی ہے؟ اقرأ بسم, سورة العلق کی ابتدائی آیات, اقرأ بسم ربک الذی خلق. موجود قرآن مجید میں سب سے پہلی سورت کون ہے؟ کون سی ہے؟ سورة الفاتحہ. اس مطلب ہے جیسے نازل ہو ویسے اس وقت جمع موجود نہیں, کتابی شکل میں. ٹھیک ہے نا؟ کیا دلیل ہے کہ موجودہ قرآن مجید جو ہے اس کی ترتیب یہی اور ثابت ہے؟ نص میں ہے. نص میں تو کیا ہے؟ نص میں تو اس کے خلاف آئے. نص میں کیا ہے کہ ابتدا جو, جو, جو سب سے پہلی وحی ہے, پھر کون سی, پھر کون سی؟ آپ صرف گن کے ابتدائی 5-6 صورتیں بتا سکتے ہیں, بعد میں کچھ آیات نازل ہوئی ہیں ان کی آپ بتا سکتے ہیں. یہ سارے کے سارے 114 صورتیں جو ہیں ان کی ترتیب کی دلیل کیا ہے؟ اجماع. کتنی ہو گئے صورتوں کی ترتیب؟ قرآن مجید کا اعراب. اس میں جو کہتے ہیں کہ جو اجماع کے منکر ہیں ان کے پاس کیا جواب ہے کہ یہ موجودہ قرآن مجید جو ہے یہ صحیح ہے, اس کی ترتیب صحیح ہے, ان کے پاس کیا دلیل ہے؟ تو پھر اجماع حجت ہے کہ نہیں؟ ورنہ پھر اپنا قرآن بنائے, اس میں وہی صورت کو ترتیب دیں جو نصوص میں آئی ہیں, اور یقیناً ابتدائی 10 صورتوں سے آگے نہیں جا سکیں گے, یا 20 صورتیں آگے جو صورتیں ہیں, ہم 114 صورتوں کی بات کر رہے ہیں.
صورتوں کی ترتیب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے
زمانے میں نہیں, آیات کی ترتیب نص سے ثابت ہے. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام جب وحی نازل ہوتی تو صحابہ جو کتب الوحی تھے ان کو حکم دیتے تھے کہ اس آیت کو اس صورت میں یا اس آیت کے بعد یا آگے پیچھے اس طرح سے لکھے یا اس آیت کے بعد لکھے, تو وہ لکھ دیتے تھے. بعض آیات میں ہے, بعض صورتوں میں ہے, نام بھی ہے, ترتیب بھی ہے, لیکن اجماع جس چیز پہ ہوا ہے وہ یہ ترتیب ہے جو اس وقت موجود ہے. کیونکہ آپ کو پتہ ہوگا ایک حدیث میں آیا کہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک مرتبہ سورت بقرہ پڑھی, پھر نساء پڑھی, پھر آل عمران پڑھی. تو ترتیب اس وقت کیا ترتیب تھی؟ دیکھیں نا, اب اسے علماء کہتے ہیں انتکاس. کیا کوئی شخص جو بعد میں ترتیب ہے سورت کو نماز کے دوران پہلے رکعت میں پڑھ سکتا ہے کہ نہیں؟ یعنی سورت الکافرون اور سورت الاخلاص یا سورت الفلق اور سورت الناس آسان کر دیتے ہیں. اب دو رکعت پڑھنے سنت, ہم ترتیب کیسے پڑھتے ہیں؟ پہلے فلق پھر ناس پڑھتے ہیں, معوذ دیتے ہیں. اگر کوئی پہلے ناس پڑھے پھر فلق پڑھ لے, پڑھ سکتا ہے, لیکن افضل کیا ہے؟ افضل ترتیب ہے, نماز ہو جائے گی, افضل ترتیب ہے. ٹھیک ہے نا, وجہ کیا ہے؟ کیونکہ ہمارے پاس دلیل کیا ہے؟ اجماع ہے. بارک اللہ فیک. تو قرآن کی موجودہ جو ترتیب ہے اس پر بھی
اور کچھ اس کے علاوہ
اجماع ہے. اور اس سے پہلے قرآن مجید کو جمع کرنا کتابی شکل میں, آ رہے ٹھہرے ذرا, میں آسان کر دوں. قرآن مجید کے تعلق سے تین اجماع ہیں, پھر تو اعراب والا بتایا, دوسرا ترتیب والا بتایا. ان دونوں سے پہلے کیا ہے؟ قرآن جب جمع ہوا ہے ایک کتابی شکل میں, یعنی پہلے صحیفے تھے, الگ الگ تھے, اب سلم کے زمانے میں صحیفے تھے, وہ جوڑ دیا تھا. اب کتابی شکل میں قرآن مجید جو اس وقت موجود ہے, اس پر صحابہ کا اجماع ہے کہ نہیں؟ اجماع ہے. ٹھیک ہے نا. اچھا, اور آپ نے کیا بتایا اس کے علاوہ؟
جمعہ کی اذان جو ہے اس پر پہلی اذان,
جمعہ کی جو پہلی اذان ہے. ٹھیک ہے. اور
نئی مسلم لینس میں چرچ اور سینگاگ جائز نہیں ہے.
کیا چیز؟
نئی مسلم لینڈ جو ہے, نیو مسلم لینڈ, چرچز کو بنانا
مسجد کی طرح
مسلمان ملک میں,
مسلمان ملک میں چرچز وہ یہود کے جو سینگاگ ہوتے اس کو
مسجد بنانا,
ان کی تعمیر کے عبادت گاہیں بنانا جو ہے,
نئی تعمیر بنانا.
اچھا, میں نہیں جانتا اس پہ اجماع ہے. اجماع نقل کیا ہے. بارک اللہ فیک, جزاک اللہ خیر. قہقہ, جو قہقہ نماز میں ہے اس سے نماز باطل ہو جاتی ہے, اس کی کیا دلیل ہے؟ اس پہ اجماع ہے. بارک اللہ فیک. اچھا, اضحیہ میں وہ کون سی چار ہے ذکر ہوا حدیث میں کہ قربانی جائز نہیں ہے؟ کانے کا ذکر ہے, لنگڑی کا ذکر ہے, بیمار کا ذکر ہے, اور
کان کٹے
نہیں, جو کمزور بہت زیادہ لاغر ہو. اندھی بکری کی قربانی جائز نہیں, اس پہ کیا ہے؟ اس پہ اجماع ہے. اور من باب اولا, قیاس اولا بھی کہتے ہیں اسے, اور اجماع بھی اس میں ہے.
اور جو ٹی وی میں پروفیٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا رول لینا, اس میں بھی اجماع ہے.
کس میں؟
یعنی ٹی وی ہو یا مووی ہو, اس میں کوئی
اچھا کسی کا رول پلے, بالکل یہ جائز نہیں ہے, صحابہ کو یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی کا بھی. جس میں کوئی بات کریں, اس میں کئی مسائل ہیں اور بھی, تقریباً 10 سے زیادہ مسائل ہیں, اس میں کبھی بات کریں گے انشاءاللہ. اچھا, پھر شیخ فرماتے ہیں, شیخ حسین بن تیمیہ رحمہ اللہ, وہم یزینون بہذہ الاصول الثلاثہ جميع ما عليه الناس من أقوال وأعمال باطنة أو ظاهرة مما له تعلق بالدين. اور تولتے ہیں, یعنی رسول جماعت جو ہیں, ان تین اصولوں سے, وہ تمام چیزیں جس پر لوگ قائم ہیں, چاہے اقوال ہوں یا اعمال ہوں, باطن ہوں یا ظاہری ہوں, جن کا تعلق دین سے ہے. کوئی بھی دینی مسئلہ ہو, لوگوں کے اقوال اور اعمال میں سے ظاہر ہوں یا باطنی ہوں, ان تمام اقوال اور اعمال کو تولتے ہیں ان تین اصولوں پر. اصول الثلاثة سے مراد شیخ صاحب فرماتے ہیں کتاب اور سنت اور اجماع ہے, اور اہل سنت جماعت ان تین اصولوں پر تمام مسائل کو تولتے ہیں. اگر یہ مسئلہ جو ہے, جو لوگوں کا قول و فعل ہے, وہ قرآن اور اجماع کے مطابق ہے تو وہ حق ہے, اگر اس کی دلیل موجود ہے تو وہ حق ہے, اور اگر اس کے خلاف ہے تو وہ باطل ہے. پھر شیخ اسلام تیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں وہ اجماع جو منضبط ہے, یہ وہ اجماع جس پر سلف الصالح قائم تھے, کیونکہ ان کے بعد میں کثرت سے اختلاف ہوا اور امت منتشر ہو گئی, یعنی امت پھیل گئی. شمس الدین رحمہ اللہ فرماتے ہیں وہ اجماع جس کا احاطہ کیا جا سکے, اسے ضبط بھی کیا جا سکے, یہ وہ اجماع جس پر سلف الصالح قائم تھے, اور یہ وہ لوگ ہیں جو پہلے بہترین تین زمانے میں تھے, صحابہ, تابعین اور اتباع التابعین. کیوں, وجہ کیا ہے؟ کیونکہ شیخ حسین مثیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ ان تین بہترین زمانوں کے بعد اختلاف زیادہ ہوا اور پھر امت بھی منتشر ہو گئی, یعنی بہت سارے لوگ جو ہے مختلف جو ممالک تھے اس وقت تعداد بھی بڑھ گئی اور لوگ بھی الگ الگ اور دور ہو گئے, اور خواہشات نفس بھی اس میں جگہ کر لی, اور فرقے فرقے بھی لوگوں میں مختلف نئے فرقے وجود میں آئے, وہ یہ تمام حق کو بھی نہیں لینا چاہتے تھے. کچھ ایسے بھی تھے جو اہل باطل اہل بدعت تھے, ان کے اقوال بھی تھے, تو امت میں جو ہے تفرق میں پڑ گیا, اختلاف بھی ہو گیا اور اقوال بھی مختلف وجود میں آئے. اور جب امت منتشر ہو گئی اور الگ الگ ہو گئے اور دور دراز علاقوں میں چلے گئے, تو پھر ان کا احاطہ کرنا, ان کے اقوال کا احاطہ کرنا کہ اس مسئلے میں اجماع ہوا ہے یا نہیں ہوا ہے, کس نے اختلاف کیا, کس نے نہیں کیا ہے, یہ سفارت بہت ہی مشکل معاملہ تھا, من اصعب الامور, سب سے زیادہ مشکل امر تھا. یعنی شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ یہ کہنا چاہتے ہیں, یہ شیخ ابن تیمیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں, جس نے اجماع کا دعویٰ کیا ہے سلف الصالحین اور تین بہترین زمانے کے بعد, تو اس کا یہ دعویٰ صحیح نہیں ہے, اس کے اجماع کا دعویٰ صحیح نہیں ہے, کیونکہ وہ اجماع جو منضبط ہے, یہ وہ اجماع جس پر سلف الصالحین قائم تھے, اور کیا یہ ممکن ہے کہ اختلاف کے بعد اجماع ہو؟ یعنی اگر ان کا اختلاف ہے سلف الصالحین کے زمانے کسی مسئلے میں اور بعد میں آ کے اجماع ہوا ہے, ممکن ہے؟ ممکن نہیں ہے. تو شیخ صاحب فرماتے ہم یہ کہتے ہیں کہ اجماع ممکن نہیں ہے اختلاف کی موجودگی میں, سابق اختلاف کی موجودگی میں, اور کوئی عبرت نہیں ہے اختلاف کے اجماع کے ہونے کے بعد. جب اجماع ثابت ہو جائے کسی مسئلے میں, اس کے بعد اگر بعد میں آ کے لوگ اختلاف کرتے ہیں تو ان کا اختلاف معتبر نہیں ہے, اور اگر اجماع کسی مسئلے میں نہیں ہے بہترین جو گزرے ہوئے تین زمانے ہیں, تو بعد میں آنے والے لوگ اس پر اجماع نہیں کر سکتے اسی مسئلے میں. خیر کوئی نیا مسئلہ ہے تو الگ بات ہے, لیکن ایک مسئلہ موجود ہے امت میں اور بہترین تین زمانے اس پر اجماع نہیں ہے, تو بعد میں اس پر اجماع نہیں ہو سکتا. اور اگر جس مسئلے میں ان کا اجماع ہو چکا ہے, تو بعد میں آنے والے زمانوں میں اس اجماع کے مخالفت نہیں ہو سکتی, یہ قاعدہ ہے. اب ایک بات جو رہ گئی تھی, امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کس جملے سے کہ جس نے اجماع کا دعویٰ کیا ہے تو وہ جھوٹے سے کیا مراد ہے؟ اب سمجھ آئی بات؟ اچھا, شیخ حسین بن تیمیہ رحمہ اللہ کا کیا موقف ہے اجماع کے تعلق سے؟ کوئی سے اگر کیا کہ کہے کہ شیخ حسین بن تیمیہ رحمہ اللہ اجماع کو نہیں مانتے, بس صحیح غلط ہے؟ صحیح ہے غلط ہے, ادھر سے صحیح ادھر سے غلط, نہیں تفصیل ہے نا اس میں, کس چیز کے قائل تھے؟ وہ اجماع جو سلف کے زمانے میں تھا بس, اس کے بعد کا قائل نہیں ہے, ٹھیک ہے نا, جبکہ بعد میں اچھا کس چیز میں قائل نہیں ہے؟ نئے مسئلے میں یا اس مسئلے میں جو اس وقت تھا؟ ہاں یہ دیکھیں جو موجود تھا وہ تھا. اچھا بعد میں شیخ سمیت رحمہ اللہ فرماتے ہیں کیونکہ یہ ممکن نہیں ہے آج کے زمانے میں کسی مسئلے میں وہ کہے اجماع ہے, کیسے ممکن ہے کہ کس
علم میں کام
کرنا, کس یعنی کس ملک کے کس عالم نے اختلاف کیا کہ نہیں کیا, کیسے جان سکتے ہیں؟ مشکل ہے نا, یعنی ساری امت کا اجماع کیا ہوتا ہے کہ ایک ہی زمانے کے لوگوں کا کسی مسئلے میں کنسنسس اجماع ہو جائے, صحیح یا غلط ہے جس چیز پر بھی ہو جائے. اب کیونکہ وہ امت منتشر ہے, یا اس زمانے میں دیکھیں کہ لوگ کم تھے, جگہ بھی محدود تھی اور بہترین زمانے تھے اور علم کا زمانہ تھا, سند کا زمانہ تھا, کوئی چیز چھپی نہیں تھی, کوئی مسئلہ ہو جاتا تھا پتہ چلتا فلاں نے اختلاف کیا ہے, فلاں عالم نے اختلاف کیا ہے, پتہ چل جاتا تھا, یا کسی نے اختلاف نہیں کیا یہ پتہ بھی چل جاتا. جب تک اس وقت وسائل بہت کم تھے اور مسائل بہت زیادہ تھے, آج ہمارے الٹ ہے, وسائل ہمارے پاس بہت زیادہ ہیں, اس کے باوجود بھی اجماع کو منضبط کرنا بہت مشکل ہے, بہت مشکل ہے. اس لیے تو نتیجہ کیا نکلا, کیا امام احمد رحمہ اللہ اجماع کے منکر ہیں یا قائل نہیں ہیں؟ نہیں, قائل بھی, اجماع کے قائل بھی ہیں, ٹھیک ہے نا جی, ہاں ان کے علاوہ بھی, کیونکہ بعد میں ہیں جو بعد میں آئے ہیں ان کے جو فقہ ہیں انہوں نے بھی یہ کیا ہے, اور شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ بھی اجماع کے قائل منکر نہیں ہیں. اجماع کے انکار کرنے والے کچھ لوگ موجود ہیں, اس لیے شیخ صاحب نے فرمایا بعض علماء موجود ہیں ان کو یہ قول مرجوح راجح نہیں ہے, اجماع بھی بطور دلیل تسلیم کیا جاتا ہے اور یہ موقف ہے رسول جماعت کا. بعض اہل بدعت نے انکار کیا ہے, رسول میں سے بعض بہت کم لوگوں نے بعض مسائل میں اجماع کو نہیں مانا, لیکن جو قول صحیح ہے کہ اجماع حجت ہے. اگر وہ شخص اہل سنت میں سے ہے تو اس کی اجتہادی غلطی تسلیم کی جائے گی, اگر اہل بدعت میں سے تو ویسے بدعتی, اس کے قول کا کوئی اعتبار نہیں ہے. واللہ اعلم. سبحانک اللہم وبحمدک, اشہد ان لا الہ الا انت, استغفرک واتوب الیک.